بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 مئی 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ طور کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. یہ سورۃ طور کا پہلا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اس سے پہلے ما قبل دو سورتوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، سورہ قاف اور سورہ الزاریات. اسی ترتیب میں یہ تیسری سورت ہے. سورہ قاف کا آغاز بھی ایک قسم سے ہوا تھا، قاف والقرآن المجید. سورہ زاریات میں ایک کی بجائے متعدد قسمیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. سورہ طور میں پھر آغاز قسموں سے، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور.
پہلی چھ آیات جو ہیں وہ قسموں پر مشتمل ہیں, اور جس چیز پر قسم کھائی گئی وہ وہی حقیقت ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ زاریات میں ہو چکا ہے, ابھی میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں. یعنی وہ حقیقت کہ قیامت آ کر رہے گی, حساب کتاب کا دن ہوگا, جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ حقیقی ہے, یقینی ہے, واقعی ہے, شدنی. یہ نہ سمجھو کہ بس دنیا کے اندر وقت گزارا اور زندگی ختم ہوئی اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, اب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, مر گئے سب برابر ہو گئے, اختتام ہو گیا. اختتام نہیں, یہ تو تمہاری زندگی کا ایک پہلا حصہ ہے, سفر حیات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, بڑا مختصر سا حصہ جو تم نے گزارا ہے. اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلنی ہے, اور اس دنیا میں کیے گئے ہوئے ہر عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا, اور اسی مہلت عمر میں جو کچھ تم نے کیا اسی کا نتیجہ وہاں پر ظاہر ہوگا, اور کوئی شخص کامیاب کرا پائے گا اور کوئی ناکام. یہ وہ خبر جو تمام انبیاء اور رسول دیتے آئے, اسی خبر کا پھر اعادہ ہے لیکن قسموں کے ساتھ. یہ چیزیں اس حقیقت پر شاہد ہیں. قسم کا اصل مفاد کیا ہے؟ گواہی. والطور, یہاں پہلی قسم کھائی گئی طور کی. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بار بار, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں کوہ طور, وہیں پر اس کی وادی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف. بڑی تفاصیل قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے احوال کے بارے میں بڑی تفاصیل موجود ہیں, اور واپسی پر پھر وہ ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں احساس ہوا کہ کہیں کوئی تاپنے کے لیے کوئی لکڑیاں مل جائیں, کہیں کوئی آگ مل جائے. شدید ٹھنڈ تھی, رات کا وقت تھا, اور انہیں دور روشنی نظر آئی تھی. قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے کہ وہ طور کی وادی تھی جہاں پر پہلی مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ایک مشاہدہ کیا تھا, اور جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں سے آواز آئی, یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, تم جو چلے آئے ہو تو یہ کوئی آگ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو. ہاں, آگ کی شکل ہے, اصل میں تو یہ خود اللہ تعالیٰ موجود ہے وہاں پر, العزیز الحکیم. لیکن جو بھی گفتگو ہوئی وہ پردے کی اوٹ سے ہوئی, رب کا دیدار نہیں ہوا, البتہ تجلی کا انداز ایک اعتبار سے تھا. اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ آیا. پھر یہی کوہ طور ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے بنی اسرائیل کے ان افراد کو اجتماعی توبہ کے لیے, جب قوم کے ایک بڑے طبقے نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر پرستش شروع کر دی. اس وقت بھی حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے, تورات کی الواح بھی انہیں طور پر عطا ہوئی, اس کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے. اور پھر جب قوم نے وہ اجتماعی جرم کیا تو اس کے لیے استغفار کے لیے قوم کے 70 افراد کو لے کر پھر کوہ طور پر گئے تھے. تو یہ طور جو ہے اس کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے حوالے سے اور قوموں کی تقدیروں کے حوالے سے اس کا اپنا ایک رول رہا. چنانچہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی, آسمانی کتابوں کے ماننے والے یہود اور نصارہ یہ دو ہی تھے نا, یا یہ بنو اسماعیل تھے جو سرے سے نبوت وغیرہ سے اب بالکل اس سے متعارف ہی نہیں تھے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ دو جو آسمانی مذاہب اس وقت بھی تھے آج بھی وہ ہیں, وہ دونوں کوہ طور کی اس عظمت سے واقف تھے اور وہاں پر جو معاملہ ہوا اس کے اقراری تھے. اور خود بنی اسماعیل جو ہیں اہل عرب, وہ علمی اعتبار سے ان کو مانتے تھے یہود کو کہ ہاں یہ علمی اعتبار سے ہم سے بہت بلند ہیں, یہ صاحب کتاب ہیں, یہ صاحب شریعت ہیں, ایک اعتبار سے ان کا ایک رعب بھی تھا. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اہل ذکر سے جا کے پوچھو,
اہل کتاب سے جا کے پوچھو، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے، ان کی بھی یہی تعلیمات تھی انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو بہرحال یہ طور کا لفظ عربوں کے لیے کوئی عجیب نہیں تھا، اور یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے تو خیر وہ بہت زیادہ اس سے واقف تھے. تو وہ طور قسم ہے اس طور کی، اور طور سے مراد، بعض نے کہا کہ ہر پہاڑ کو طور کہیں گے، لیکن عربی زبان میں پہاڑ کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. البتہ اسی طور پہاڑ جس کا نام، اس پہاڑ کا نام طور تھا، اسی کا حوالہ ہے. تو وہ طور پہاڑ بھی شاہد ہے کہ اس حقیقت پر وہ آگے آئے گی. وہ کتاب مستور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے. مستور سطر سے ہے، سطر کا لفظ، ایک ایک سطر ہوتی ہے نا جب لکھا جاتا ہے، تو جو چیز لکھی گئی وہ مستور، وہ کتاب کے جو لکھی جا چکی. اس میں علماء اور مفسرین کے کئی اقوال ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اصل میں تذکیری پہلو ہے جو ہمارے سامنے ہے، صرف اشارے کروں گا. بعض نے کہا کہ اس سے ایک مراد ہے وہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد اعمال نامہ ہے ہر انسان کا، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور بعض کے نزدیک اور زیادہ قرینہ اسی کا ہے کہ طور کے ساتھ جڑتی ہوئی جو شے ہے وہ لکھی ہوئی کتاب وہ کون سی تھی؟ وہ تورات تھی. اور تورات جو ہے الواح کی شکل میں عطا ہوئی تھی، وہ لکھی ہوئی تھی تختیوں کے اوپر، مستور تھی. اسی لیے اگلے الفاظ ہیں فی رق منشور، وہ کتاب کے جو پھیلے ہوئے کھلے صفحات میں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لکھنے کے بعد ایک تومار کی شکل میں کسی چمڑے پر، کسی چیز پر لکھنے کے بعد اسے لپیٹتے تھے، پھر پڑھنے کے لیے اس کو کھولا جاتا تھا، پھیلایا جاتا تھا، منشور پھیلی ہوئی شے. تو وہ کتاب اور مراد اس سے زیادہ کے نزدیک تورات ہے جس کی یہاں پر قسم کھائی گئی. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور، یا گواہ ہے اس حقیقت پر بیت معمور. بیت معمور اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یا تو یہ بیت اللہ کو کہا گیا، آباد گھر جہاں ہر وقت اللہ کا طواف، اللہ کے اس گھر کا طواف ہوتا ہے، لوگ پہنچتے ہیں، جو آباد رہتا ہے معمور. اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جیسے زمین پر وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اسی طرح ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اسی کے محاذات میں یا اسی کے بالکل بالمقابل، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ گویا اس کی جگہ فرشتوں کے لیے وہ بیت معمور ہے بیت اللہ، انسانوں کے لیے یہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے. تو ایک عظیم حقیقت ہے جہاں ہر دم کروڑوں اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ فرشتے گردش میں ہوں گے، وہ کیا اس کا سما ہوگا. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی کہ جو بلند کی گئی ہے، مراد ہے آسمان. والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی کہ جو لبالب ہے، لبریز ہے، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ جو ابلتا ہوا ہے، ہاتھے مارتا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ان پر غور کرو، یہ کس حقیقت پر شاہد ہیں. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کسی پر عذاب پانی کے ذریعے آیا، سیلاب کے ذریعے آیا، کہیں بارش کے ذریعے آسمان سے بارش آئی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک کسی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ پورا نظام، اور ایک بامقصد. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہو من دافع، کوئی نہیں کہ جو اس سے روک سکے اور اسے ہٹا سکے، اللہ سے روکنے والا کوئی. سارے مل کر ریڑھی چوٹی کا زور لگا لو، روک نہیں سکتے، جو طے اللہ نے طے کر دیا اس کے آگے کوئی آڑے نہیں. وہی قیامت، اور اس صورت میں زیادہ انذار کا رنگ ہے. پچھلی صورت میں تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا و سزا کا دن واقع ہو کر رہے گا، جہاں نیکوں کو ان کی جزا ملے گی اور جو بدکار ہیں مجرم ہیں ان کو بھرپور سزا ملے گی. یہاں صرف عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اس میں انذار غالب ہے، وارننگ زیادہ واضح ہے، مجرموں کو اس کے اندر تنبیہ کی گئی. جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تیار ہو جائیں، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا. یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان تھر تھرائے گا کانپتا ہوں، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ جمے ہوئے پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں یہ چل رہے ہوں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سورہ نمل میں فرمایا تم ان پہاڑوں کو سمجھتے ہو کہ بڑے جمے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں کس طرح سے جمے ہوئے، کوئی ہلا سکتا ہوں، اور پہاڑ پہاڑ میں فرق ہوتا ہے، چھوٹا سا پہاڑ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا، اور یہ ہمارے ہاں جو پہاڑ ہیں وہ کوہ ہمالیہ کی رینج ہو یا قراکرم کی رینج ہو یا کوہ ہندو کش ہو، تو تم دیکھتے ہو کہ بڑے جمے ہوئے ہیں. وہی تمر مرد صحاب، اور یہ اس دن ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتا ہے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں. اصل معاملہ یہ ہے جو نہیں مانتے اللہ کی اتاری ہوئی وحی کو، جو رسولوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس خبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا، یہ جھٹلانے والے تیار ہو جائیں، بہت بڑی تباہی، ویل جو ہے وہ ان کی منتظر ہے. بس یہاں صرف اتنا سا رک کر میں عرض کروں گا کہ کچھ زبان سے اقرار کرتے ہیں کھلم کھلا اور کچھ اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، یہ بھی تکذیب ہے. جب دنیا ہی کو ہم اپنا مطلوب اور مقصود اور محبوب سب کچھ اسی کو بنا لیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم عمل سے آخرت کے منکر ہوں. جب ہمیں پرواہ نہ ہو کہ رب کا حکم کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے، ہم نے اپنے من مانی زندگی گزارنی ہے، تو رسالت کا انکار کر رہے ہیں اپنے عمل سے. جب ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اور ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، تو عمل سے ہم قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، ہم اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے. تو فوائل یوم للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ کے جو بس باتیں بنانے میں مشغول ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دنیا کو انہوں نے ایک تماشگاہ بنایا ہوا ہے، اور بڑے بڑے جسارت کرنے والے بھی ہیں جو مذاق ہی اڑاتے ہیں دینی حقائق کا، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. اور آج کی دانش کا یہ سمبل سمجھا جاتا ہے کہ دانش مند کون ہے، جو عقلی بنیادوں پر مذہبی حقائق کا انکار کرتا ہے، ان کا تمسخر اڑاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ان کی اہمیت کو گھٹائے. جتنے لطیف انداز میں کرے گا اتنا بڑے اتنے ہی بڑے پائے کا دانشور ہوگا. تو فوائل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، خوض کہتے ہیں باتیں بنانا، نکتے نکالنا، بال کی کھال اتارنا حقیقت کو ماننے کی بجائے. اور یہ لعبون یعنی کوئی سنجیدہ کام نہیں، ہنسی مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف، دھکے دیے جا کر، یعنی بلایا جائے گا دھکے دے دے کر، الى نار جہنم، نار جہنم کی طرف. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جہنم کی جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. اب کرو انکار، وہ دن آ کر رہنا ہے. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، اس کو پہچانا. دیکھیے قرآن مجید نے کتنا زور اس پر دیا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم رہتے ہوئے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی دن آئے گا. سمجھتے یہی دنیا ہے، یہی اصل ہے. بابت بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بس یہ اس دنیا میں ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا میں، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلیں، مراعات حاصل کریں، اونچے سے اونچا مقام، اچھی سے اچھی لگژریز حاصل کریں، اپنے بچوں کو اوپر لے جائیں، ایک مل ہے تو 10 بنائیں، جو کچھ ہے دنیا. یہی کا نقصان ہمیں پریشان کرتا ہے اور اس سے ہمیں ڈپریشن بھی ہوتے ہیں، اور یہی کی خوشی جو ہے اس کے اندر ہم اپنے جامے سے باہر بھی نکل آتے ہیں. بس جو کچھ ہے یہی. ہاں ایک اکیڈیمیکلی ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ایک آخرت بھی ہوگی، لیکن یہ یقین نہیں بنتا. اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں جو آیا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ متقی جو فلاح پانے والے ہیں ان کے اوصاف آخرت پر وہ گہرا یقین رکھنے والے ہیں، خالی سرسری سا ایمان نہیں کہ زبان سے مان لیا کہ آخرت ہوگی، دلی یقین. چنانچہ یہ آسانی سے نہیں بنتا، لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے سب سے زیادہ زور اسی پر دیا، بار 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 مختلف اسالیب میں. دیکھیں کون کون سی قسمیں کھائی گئی ہیں پیچھے، اور آگے بھی سلسلہ چلے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جہنم کی جس کا تم، جس کو جھٹلایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حق رکھتا ہے نا پوچھنے کا، یہ حقیقی آگ ہے یا بس کوئی نظر بندی کر کے آگ کی شکل تمہارے سامنے آ گئی ہے؟ اب انکار کرتے ہو اس کا؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، تمہاری بینائی کا قصور ہے، آگ تو سامنے ہے، اب ذرا اس کا انکار کر کے دکھاؤ. اس لوہا، اب گھس جاؤ اس پہ، داخل ہو جاؤ، اور کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے لیے. اکثر جگہوں پر تو ہے کہ پھر تو اٹھا کے جھونک دیا جائے گا، ظاہر بات ہے کہ جو خود نہیں جائے گا تو اس کو اٹھا کے پھینکا جائے گا، جہنم رسید کیا جائے گا. فاصبروا او لا تصبروا، اب تم صبر کے ساتھ اس عذاب کو جھیلو یا چیخ چیخ پکار کرو، ہے تمہارا مقدر یہی. تمہارے چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں. مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی جو بات کہی گئی تھی سورہ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. دیکھیں انسان سب سے بڑھ کر خیر خواہ خود اپنا ہوتا ہے، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، خود غرضی جسے کہتے ہیں، وہ تو انسان کا حصہ ہے، سب سے پہلے اپنا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد کلوزس جو ہے پھر وہ اولاد ہے، گھر والے. تو اگر تم واقعی اپنے مخلص ہو اور اپنی اولاد کے اور گھر والوں کے مخلص ہو، حقیقی خیر کا ہو، تو پھر اس جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو. تمہاری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی دوڑ میں وہ آگے نکلے، کہ یہاں میں ان کے لیے بہت سا مال چھوڑ کر جاؤں، انہیں کسی مقام پر پہنچا کے جاؤں، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ اس رستے پر نہ چل رہے ہوں کہ انجام جہنم ہو، وہاں پر ناکام قرار پائیں. دنیا کے امتحانوں میں ناکامی کی جو فکر ہوتی ہے، اس سے ہزار گنا، کروڑ گنا، بلکہ انفینٹ کوئی فکر لے آئیں، اس سے اتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے آخرت کے حوالے. چنانچہ آگے جو الفاظ ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس آگ پر وہ فرشتے معمور ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت گیر، انتہائی تند خو، وہ کسی کی فریاد سننے والے نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ڈیوٹی اللہ نے دے دی اس پہ کوئی کمی کرنے والے نہیں ہیں. وہاں تمہاری اولاد جب جہنم میں جائے گی چیخے پکارے گی تو اس چیخ پکار کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہاں بڑی فکر رہتی ہے تمہیں، ایک دن کے لیے حوالہ آج جانا پڑ جائے کسی کی اولاد کو تو اس کے لیے دنیا تاریخ ہو جاتی ہے. ہونی بھی چاہیے، لیکن اصل معاملہ تو وہاں کا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. اس دوا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اب یہ جہنم ہی تمہارا مقدر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا نہ صبر کرو، جزا فضا کرو، چیخ پکار کرو، کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے. یہی اب تمہارا مقدر، برابر ہے تمہارے حق میں، چیخو پکار کرو نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم نے خود عمل کیے تھے. یہ تمہاری اپنی بدعمالیاں ہیں جو آج عذاب کی شکل میں تم پر مسلط ہوں گی، تمہارے اپنے کرتودوں کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ واضح کر چکا ہے کہ یہ ہونا ہے، حساب ہوگا. فلا عمل اللہ کو ناپسند ہے، اس کے نتیجے میں بدترین عذاب کا سابقہ کرنا پڑ سکتا ہے. سب کچھ بتا دیا گیا تھا، سب معلوم تھا. تو انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم. اس سے پہلے سورہ قاف میں بھی، سورہ زاریات میں ہم دیکھ چکے ہیں، اہل جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان کی ایک جھلک دکھانے کے بعد فوراً ہی اہل جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے. یہ دوسرا انجام، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین ہوں گے جنتوں میں اور نعمتوں میں. میں آپ کو نوٹ کراتا رہا ہوں کہ اہل جنت کون ہے قرآن مجید کوالیفائی کرتا ہے. وہ لوگ جو سچے ایمان والے ہیں، جن کے عمل ایمان کے مطابق ہیں، جن کا عمل ان کے ایمان کے تابع ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے. یا پھر دوسرا ایک لفظ آئے گا، وہاں تو ایمان اور عمل صالح دو الفاظ ہیں اور یہ بھی قرآن مجید میں جا بجا آیا، یا دونوں کی جگہ ایک لفظ اور وہ متقی. ان المتقین فی جنات و نعیم، پچھلی صورت میں کیا تھا؟ ان المتقین فی جنات و عیون، اس سے پچھلی صورت میں بھی تھا کہ جہنم سے کون بچیں گے؟ متقین. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کن کے قریب لائی جائے گی؟ کون اس کے مستحق ہوں گے؟ متقین. لہذا یہ متقی کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقویٰ جو ہے کچھ لوگوں کے کرنے کا کام ہے، فرض کفایہ ہے، کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں تو گوارا کر لیں گے ہم، باقی عوام الناس کے لیے تو تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں. عام مسلمان سے رب کا تقاضا ہی نہیں. تو بہرحال یہ غلط فہمی ان کو تو ہو سکتی ہے جن تک قرآن کا پیغام نہ پہنچا ہو، لیکن قرآن پڑھے تو اس غلط فہمی کی کوئی بنیاد نہیں. ہر شخص سے تقاضا ہے، اور جنت بنائی ہی گئی اعدت للمتقین، رب کا فرمان ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ ایمان ہو اس درجے کا کہ محسوس ہو کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی نگاہ میں ہے، اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا، کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا. لہذا جو کام کروں پہلے سوچ لوں کہ کیا اس کا جواب میں وہاں دے سکوں گا. ظاہر بات ہے جب یہ سوچ ہوگی تو انسان گناہ سے بچے گا، حرام سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچے گا. یہی تقویٰ ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے گارنٹی، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت. ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین ہوں گے جنتوں میں اور نعمتوں میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا اس سے پورے بھرپور طور پر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، محظوظ ہو رہے ہوں گے رب کے عنایات. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور سب سے بڑی عنایت یہ کہ ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اس بات سے بھی جو انہیں خوشی اور اطمینان اور جو سرور ہوگا، اس لیے کہ وہ جہنم بھی بالمقابل ہی موجود ہے، اس پر بھی ہر ایک کو گزارا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس خوفناک انجام سے بچا لیا اس کے احساس سے بھی جو ان کے اندر ایک اطمینان سرور کی کیفیت ہوگی، اسی کی طرف اشارہ ہے. کلو اشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے اس لے کر، رچتا پچتا بے کھٹ کے، اور یہ سب کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے اعمال کے نتیجے میں. بما کنتم تعملون، جو کچھ جیسے وہاں کہا گیا تھا اہل جہنم سے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو عذاب کی شکل میں مسلط ہیں. اہل جنت کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عمل، بما کنتم تعملون، جو تم نے کیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. ایمان کے ساتھ عمل، وہی تقویٰ عمل ہے. ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہی تقویٰ کا تقاضا ہے. متقین علی سرر مصفوفہ، اب ایک جھلک جنت کی بھی دکھائی جا رہی ہے. اہل جنت ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسی نشستوں پر، نشست گاہوں پر، تخت. تخت کا لفظ تو اصل میں ایک لکڑی کا عام تخت بھی ہوتا ہے اور ایک شاہی تخت بھی ہوتا ہے، تو ذرا شاہی تخت کا تصور ذہن میں لائیے گا، عام تخت یہ نہیں. ایسے تخت جو بڑے قرینے سے بچھے ہوئے ہوں گے، ترتیب سے لگے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں حور، ان حوروں کے ساتھ جو بڑی بڑی چشم، غدال چشم ہوں گی، بڑی آنکھوں والی ہوں گی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، یہاں قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے ایک اور بشارت ہے. وہی متقی، وہی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی، ان کی اولاد میں سے آنے والوں نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کے اولاد کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، یعنی ایک جگہ پر کر دیں گے. ابھی سورت تحریم کی آج کا میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، اور اہل جنت کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو بھی خوب سے خوب تر ملے اور دنیا میں بھی کامیابی ہو، اور ہم جو اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان بخشا ہے وہ تو آخرت کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں، بڑھ کر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. وَمَا عَدَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. اس میں بھی ایک بہت بڑی بشارت ہے. چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو کاملین ہوں گے، اونچے درجے کے اہل ایمان جن کی بڑی خدمات بھی ہیں، ان کی اولاد بھی اگر ان کے پیچھے نقش قدم پر چلی اور ایمان کی حالت میں رہی، تو چاہے ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کاملین کے مقام و مرتبے کے اعزاز کے طور پر نیچے والوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے، بجائے اس کے کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اوپر والوں کے درجے میں کمی کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ظہور ہوگا. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر شخص جو کچھ اس نے کمائی کی ہے اس کے بدلے رہن ہوگا. لیکن یہاں پھر کسب کا لفظ ہے، جو کمائی کی ہے. کمائی ہوتی ہے جب اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہوگا تو کمائی کچھ اور ہوگی، حقیقی ایمان ہوگا، اور جب دنیا پر ایمان ہوگا تو کمائی کچھ اور انداز کی ہوگی. نتیجہ وہاں پر وہ نکلے گا، ہر شخص کو ملے گا وہی جو اس نے کمائی کی ہے، اچھی کمائی کی ہے اس کے نتیجے میں اچھا انجام، بری کمائی کی ہے، گناہ کمائے ہیں، حدود اللہ کو توڑا ہے، دنیا کو اپنا مقصد اور مطلوب و مقصود بنایا ہے، اس کا اپنا ایک انجام ہوگا. تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی بے گناہ کو کوئی سزا مل جائے۔ بما کسب رحیم، جو کچھ کیا ہوگا اس کے رحم کے طور پر ہوگا، یعنی اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا، اس کی قسمت اس سے بندھی ہوئی ہے، اس پہ اللہ کا فضل اور رحمت کسی پر اضافی طور پر شامل حال ہو جائے، اس کی نفی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ملے گا وہی کچھ بنیادی طور پر۔ اصول یہ ہے، وہ کل امرئ بما کسب رہین وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون۔ اس کے بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور ہم انہیں جو ان کے مرغوب میوے پھل اور گوشت ہوگا اس کی سپلائی لگاتار جاری رکھیں گے۔ وامددناہم بفاکہۃ، مسلسل تار لگا ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغون فیہا ولا تاثیم۔ اب یہاں پر خوش طبعی کا ایک منظر ہے، اہل جنت ہیں، وہ ایک دوسرے سے وہ کاس، وہ پیالہ، وہ شراب جس میں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے چھین بھی رہے ہوں گے، خوش طبعی کے طور پر ایک ماحول کا ایک جھلک دکھائی گئی، لیکن وہ شراب ایسی نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ لا لغون فیہا ولا تاثیم، نہ اس میں کوئی بکبک ہوگی اور نہ کوئی بےہودہ بات اور کوئی گناہ کا پہلو، ایک پاکیزگی کا ماحول بھی اپنی جگہ ہے، خوش طبعی بھی اپنی جگہ ہے، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اس کی رحمتیں بھی ہیں، ہر طرح کے جو کچھ چاہتا ہے انسان وہ سب کچھ حاصل بھی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کی خدمت کے لیے وہ خدمتگار ہوں گے نوجوان، جو ایسے ہیں کہ جیسے لؤلؤ مکنون، حفاظت سے رکھے ہوئے موتی، یہ خدمتگار جو ہیں وہ ان کی خدمت کے لیے ہر طرف موجود ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہاں پر ایک مکالمہ اہل جنت کا نقل کیا ہے اللہ نے، دیکھیے ایک جھلک بھی دکھا دی، اس سے پہلے اہل جہنم کا نقشہ بھی آ گیا، اور اب وہ بات جو جس کو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ زور یہاں پر دیا گیا تقویٰ کا، اسے ایک اور انداز سے موقع کیا۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، اور بین السطور یہ ہے کہ تمہارا وہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں یہ مقام عطا کر دیا، جہنم سے بچ گئے اور آج ہم جنت میں ہیں، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، جواب جو ہے وہ ایک ہی نقل ہوا ہے یہاں پر، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کامن جواب سب کا، یہ تو سب کا ہوگا، باقی اضافی طور پر اپنے اپنے اعمال بھی لوگ بتا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اس سے پہلے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے، دنیاوی مصروفیات میں رہتے ہوئے بھی ڈرا کرتے تھے اس دن سے، مشفقین، یہی تو تقویٰ ہے، اسی دن کے احساس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا، ہم گناہوں سے بچتے رہے، ہم اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتے رہے، دنیا کی مصروفیات ہمیں اس دن کے خیال سے غافل نہیں کر سکیں، یہ ہے مین پوائنٹ، کیونکہ اس دن تو سب کے سب جہنم سے ڈر رہے ہوں گے، سب چاہ رہے ہوں گے کہ ہم ہر طرح سے جیسے چاہیں رب ہم کو منوانے کے لیے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی طرح رب راضی ہو جائے، ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے ہمیں دنیا میں، پھر ایمان و احسان کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ کے دکھائیں گے، موقع تو ملے، لیکن اب موقع نہیں ملے گا۔ ہاں اس سے پہلے جو دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتے رہے آخرت سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، سورہ نازعات میں فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وہاں تو سب ڈریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی، یہی تو امتحان ہو رہا ہے سارا، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہ کھینچتان تو ہو رہی ہے، ایک طرف شیطان ہے، نفس ہے، ایک طرف اللہ کے احکام ہے، اس کی رضا کے تقاضے ہیں۔ وَنَحَنْ نَفْسَ عَلِ الْحَوَى، اس نے اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی کہ نہیں، مجھے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. وَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے بچا دیا. انا كنا من قبل ندعوه، اس سے پہلے بھی ہم اسی کو پکارا کرتے تھے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں. ایمان کی دولت ملی ہے، اس پر استقامت کے لیے بھی ہم اسی سے دعا کرتے تھے، سیدھے رستے کی ہدایت کے لیے بھی اسی سے، اسی کے آگے دست سے سوال دراز کرتے تھے. اہدنا الصراط المستقیم، تو سب کچھ اسی سے مانگا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں یہ پہلا رکوع مکمل ہوا. اگلا رکوع انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ آئندہ جمعہ کریں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا. حالات حاضرہ کے حوالے سے بس ایک ہی بات کو کمنٹ کروں گا کہ ہماری قسمت میں یا ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اہل پاکستان کا، اسی کا ایک مظہر یہ بھی سامنے آیا کہ وزیر دفاع کا یہ بیان کہ اسامہ پر جو کاروائی کی گئی تھی وہ حکومت اور فوج کے تعاون کے ساتھ. اس کی امپلیکیشن دیکھیں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اسامہ کے بارے میں اس موقف کو ایک طرف رکھ دیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت بہت بڑا، اپنے وقت کا بہت بڑا مجاہد تھا. امریکہ جیسے فرعون کے سامنے وہ کھڑا ہوا اور اس سے ٹکر لی اور اس کے نتیجے میں جہاد کو اس نے زندہ کیا، یہ ایک سوچ ہے. لیکن ہمارا عام سیکولر طبقہ جو ہے وہ اس سوچ کا نہیں ہے، تو میں عام سیکولر سب طبقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جن کے نزدیک وہ دہشت گرد تھا. اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ وزیر دفاع کا یہ بیان کا مطلب کیا ہے کہ حکومت اور فوج کے تعاون سے ہوا، ہماری حکومت اور فوج بھی وہ ایک شہری علاقے میں رہتا تھا، اس کو پکڑنے پر قادر نہیں تھی، امریکہ سے ہمیں تعاون لینا پڑا ہے. یہ اور رسوائی پر رسوائی، جسے کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بڑھتر از گناہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری اس بدعمالی اور دین سے بے وفائی اور غداری کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کئی طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، جن میں رسوائی کا عذاب ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ سب سے اوپر ہے. اور بھی عذاب ہیں، لباس الجوع والخوف جو سورہ نمل میں، نحل میں فرمایا، وہ بھی ہم پر مسلط ہے. بھوک کا عذاب، اب آپ کو معلوم ہے معاشی اعتبار سے ہم کس سطح پر کھڑے ہیں، وزیر خزانہ گئے تھے خالی ہاتھ واپس آ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ بجٹ بنانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ پیش ہی کچھ کر سکیں. اب تو اتنا کہ اتنی کنگال ہو چکی ہے یہ قوم معاشی اعتبار سے. دوسری طرف عیاشی اللہ تللے وہ جاری، یہ کیا ہے؟ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھوک کا عذاب بھی مسلط ہے، خوف و دہشت کا عذاب تو ہے ہی. تو یہ ذلت اور مسکنت کا جو عذاب ہے، وہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا جب اسامہ پر کاروائی ہوئی تھی، کہ پوری دنیا میں اصل میں اس کے نتیجے میں پاکستانی قوم جو رسوا ہوئی ہے، کہ ہمارے وہ ساتھی جو بیرون ملک رہتے ہیں، اس سے پہلے کہا کرتے تھے خاص طور پہ امریکہ میں رہنے والے، کہ امریکی تو خیر ہمارے بارے میں رائے بری رکھتے ہی تھے، لیکن دوسرے مسلمان کم سے کم ہم سے ہمدردی کرتے تھے. اس واقعے کے بعد وہ بھی اب نفرت کرتے ہیں پاکستان میں. یہ ہے کیا یہ مذاق؟ اور وزیر دفاع کا بیان کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس ایک شخص کو جو وہاں پر ایبٹ آباد بھی اگر جن کی ساری باتیں مان لی جائیں وہاں رہ رہا تھا، اسے پکڑنے کے لیے ہماری حکومت، ہماری فوج بے بس تھی اور تعاون کا کیا ہم نے، امریکہ کو دعوت دی کہ وہ آئے اور ہمیں اس سے نجات دلا. اب اس پر اور کیا تبصرہ ہو سکتا؟ نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ اللہ سے وفاداری ہے. مسلمان ہو، تقویٰ کی زندگی گزارو، تقویٰ کے اندر سارے تقاضے آ جاتے ہیں. ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے وفادار بنو اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے دین کو قائم کرو، وہ نظام، نظام خلافت راشدہ جو جس کی ہم مثال دیتے ہیں ساری دنیا کو، اور ساری دنیا بھی واقعتاً اس کو ایک مثال سمجھتی ہے، اس کو لانے کے لیے ہم تیار نہیں، نہ اپنی زندگیوں میں اسلام لانے کے لیے تیار ہے، الا ماشاءاللہ میں بحثیت مجموعی قوم کی بات کر رہا ہوں، افراد تو ہیں ہزاروں میں نہ صحیح، لاکھوں میں ایک دو صحیح، لیکن اوور آل رخ کیا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سچے ایمان کی دولت سے نوازے اور تقوی اور ایمان کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور عملی طور پر اللہ کی وفاداری کرنے کا ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.